سب آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علی النبی جل امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم سے فرمایا جاؤ یہ میرا پیغام امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا. اب آپ کے خادم نے عرض کی حضور میں امام علی مقام کو پہچانوں گا کیسے؟ فرمایا ہاں جب تم مسجد نبوی میں جاؤ گے نا تو وہاں دیکھو گے لوگوں کا ایک حلقہ ہوگا ایک ہجوم ہوگا اور لوگ ادب کے ساتھ اپنی گردنیں جھکائے بیٹھے ہوئے ہوں گے بس سمجھ جانا کہ وہ حلقہ امام حسین کا حلقہ ہے. اللہ اکبر. قادم آیا اور اس نے ملاحظہ فرمایا بالکل ویسا ہی تھا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں امام علی مقام کی خدمت میں موجود تھا. ایک کنیز نے امام علی مقام کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا. امام علی مقام کو خوشبو اچھی لگی. کنیز سے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو آج سے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کی شہزادہ رسول ایک گلدستے کے بدلے کنیز کو آزاد کر دیا. فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی تمہیں اچھا تحفہ پیش کرے تو تم اس سے اچھا تحفہ پیش کرو. تو اب اس سے اچھا تحفہ آزادی کے سوا کچھ نہیں تھا اس لیے میں نے آزاد فرما دیا. شہزادہ رسول ہے اللہ اکبر. عاجزی اور ان کے ساری کس قدر ہے. ایک دن گھر سے نکلے چند مزدور ایک جگہ تھال میں بیٹھے تھال کے پاس بیچ میں رکھ کے کھانا کھا رہے تھے. ان مزدوروں نے دیکھ لیا شہزادہ رسول آ رہے ہیں کھڑے ہوئے آگے شہزادہ رسول کے پاس حضور آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے. رسول کے شہزادے ہیں اللہ اکبر. یہاں اگر کسی مسجد کے مولوی صاحب سے غریب بولے بیٹھ جاؤ وہ مولوی صاحب کے وائٹ کالر ہوتے ہیں بابا وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پیر صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. شہزادہ رسول ہیں. غریبوں نے کہا ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے چلے ان کے ساتھ. زمین پر رونق افروز ہو گئے جیسے وہ بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھ گئے. دو چار نوالے تناول فرمائے اور تناول فرمانے کے بعد کہنے لگے دیکھو مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی میں گھر سے کھانا کھا کے آیا تھا لیکن تمہارے ساتھ بیٹھا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور گویا میں ایسے لوگوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا. امام علی مقام کو حضور نے جرت و سخاوت عطا فرمائی وہ کس قدر سخی ہے اللہ اکبر. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد یتیموں محتاج جتنے لوگ ہوتے ضروریات کا سامان لے کر ان کے گھروں تک جاتے اس معاملے میں بڑی مشقت اٹھاتے تھے ان کے گھروں تک پہنچ میں دیکھا کرتا کہ آپ کی پیٹھ پر نشانات پڑ جاتے. ایک مرتبہ ایک سائل آپ نماز ادا فرما رہے سائل آپ کے مکان کے دروازے پر پہنچ گئے آواز بلند کی نماز کو مختصر کیا باہر تشریف لائے دیکھا واقعی مستحق ہے اپنے غلام سے فرمانے لگے گھر میں کچھ ہے؟ کہا حضور 200 درہم ہیں جو گھر والوں کے لیے رکھے ہیں. فرمایا لے آؤ سب کا سب لے آؤ اس سائل کو دے دو. غلام نے عرض کی حضور پھر گھر والوں کا کیا ہوگا؟ کہا گھر والوں کے معاملات اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے گا ابھی تو یہ مستحق ہے نا 200 کے 200 درہم تم اس کو دے دو. اللہ اکبر اس کو دے دیے گئے. ایک بڑا حسین واقعہ جو مورخی نے لکھا بڑا شاندار آپ کو مزہ آئے گا. ایک مرتبہ ایک دیہاتی ایک عربی امام علی مقام کے دروازے پر آیا ہے ہجوم تھا رش تھا لوگوں کا شہزادہ رسول ہے ہجوم ہے رش. اب وہ سوچنے لگا تھا کافی وقت لگ جائے گا اس میں تو اور شام ہو جائے گی بہت مشکل میں تو ملاقات بھی نہیں کر سکوں گا. اس نے ایک پرچی لی اور اس پہ کچھ لکھا سنیں آپ غور سے. وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جس سے ایک دانہ خریدا جا سکے میری حالت آپ پر ظاہر ہے بتانے کی حاجت نہیں. میں نے اپنی آبرو بچا کر رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب مجھے خریدار مل گیا، اب مجھے آپ مل گئے۔ پرچی اس نے بھیجی، اچھا جواب آنے میں تاخیر ہو گئی کیونکہ شہزادہ رسول مصروف تھے، تاخیر ہو گئی۔ اس نے دوسری پرچی لکھ دی، وہ لکھتا ہے جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے لوگ کہ صاحب فضل سقی سے تمہیں کیا ملا، تم تو شہزادہ رسول کے دروازے پر گئے تھے نا، کیا ملا؟ میں جواب دوں گا کہ مجھے کچھ دیا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور کہوں گا کچھ نہیں ملا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں، کیا کروں؟ یہ پرچی لکھ کے بھیج دی۔ امام علی مقام نے دوسری پرچی دیکھی، 10,000 دینار منگائے ایک تھیلی میں، اپنے خاص غلام کو بلایا، اس کو پرچی بھی تھی تھیلی بھی، فرمائی سے لے جاؤ فلانی جگہ فلانے مقام پر، ادھر گھر میں موجود ہے شہزادہ رسول، فلانی جگہ فلانے مقام پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے دیں۔ قادم پہنچا، جو نشانی بتائی تھی اسی جگہ پر، اور جس شخص کا حلیہ بتایا تھا بالکل ویسے، اس کو دے دی۔ اب امام علی مقام نے بھی پرچی لکھی ہوئی، کیا لکھتے ہیں سنو، اور سبحان اللہ اتنی زور سے کہنا کہ مسجد گونج اٹھے، کیونکہ بہت پیاری بات ہے۔ اس میں لکھتے ہیں امام علی مقام تم نے جلدی کر دی، بہت شور مچا دیا تم نے، جلدی کر دی، سو تمہیں مختصر سا حصہ مل گیا، 10,000 درہم دے رہے ہیں، اور فرما رہے تم نے جلدی کر دی تو تمہیں مختصر سا حصہ مل گیا، اگر تم جلدی نہیں کرتے تو میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا، بس اب تم یہ سمجھ لینا کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں اور تم نے ہم سے کچھ لیا ہی نہیں، بس اب یہ سمجھ لینا۔ 10,000 درہم دینے کے باوجود شہزاد رسول فرما رہے بس یہ سمجھ لینا تم نے ہم سے مانگا نہیں ہے اور ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ شہزاد رسول ہے۔ عبادت کا شوق ان کے وجود کے اندر تھا، یہی وجہ تھی کہ مدینہ شریف سے 25 حج امام علی مقام نے اپنی زندگی کے پیدل ادا کیا، آپ جاتے اور حج کر کے واپس آتے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو میں نے سیرت ناز سے کچھ سلیکٹڈ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اب میں آگے بڑھتا ہوں، پورا ایک گھنٹہ ہو گیا، پورا ایک گھنٹہ، آپ میں اگر سننے کی ہمت ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ چلو دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، نعرہ لگاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب آگے بڑھتے ہیں، امام علی مقام، اب تاریخ کیا کہتی ہے، حالات واقعات کیا کہتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی طرف میں آتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی شہرت بھی مشہور ہو گئی۔ مورخین اہل علم شارعین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ میرے بیٹے حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ بھی جانتی تھیں، حضرت علی بھی جانتے تھے، جو ازواج مطہرات اس وقت تھیں وہ بھی جانتی تھی، خود امام حسن بھی جانتے تھے، امام حسین بھی جانتے تھے کہ میدان کربلا میں مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہے، ایک روز میں حضور کریم علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی تو امام علی مقام کو میں نے آپ کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہ رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا، ام فضل، ابھی میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے، میری امت کے کچھ لوگ میرے اس فرزند کو شہید کر دیں گے۔ ام فضل نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اس پیارے فرزند کو، آپ کے شہزادے کو لوگ شہید کر دیں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس اس شہادت گاہ کی مٹی بھی لائے، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، حضور نے فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض تف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ سے اجازت لی کہ وہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے، اللہ نے اجازت دی اور یہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، تو اس وقت امام عالی مقام حضور کو گود میں بٹھائے اور پیار کر رہے تھے۔ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے عرض کی، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھاؤں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین ام سلمہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا، یا وہ فرشتہ ایک روایت میں مٹی لایا اور حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا فرمائی اور فرمایا، ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو بس تم سمجھ جانا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت جو میری اہلیہ حیات ہوں گی وہ ام سلمہ ہوں گی۔ فرمایا، ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مولا علی جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے، ٹھہر گئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور، اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ سواری سے نیچے اترے اور پھر زارو قطار رونے لگے۔ اتنا روئے مولا علی کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو، جس جگہ رونق افروز تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ بھی گیلی ہو گئی۔ پھر فرمانے لگے، یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے حضور سے سنا کہ یہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، میرے گھر والوں کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر سارا نقشہ بیان کر دیا، یہاں پر خیمے لگیں گے میرے گھر والوں کے، یہاں پر سواریاں باندھی جائیں گی اور یہاں پر ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ فرماتے رہے، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم زارو قطار جو ہے وہ روتے رہے۔ اب یہاں پر سنو، یہاں پر بعض بے وقوف کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کے نانا ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نعرے لگاتے ہو، یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ المدد، تو جب رسول اللہ علیہ السلام اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے تو وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف یوں گھما کے بھی سوال ہوتا ہے ہم سنیوں سے کہ امام حسین کو، امام حسین کا درجہ تو تمام غوثوں، قطبوں اور ابدالوں سے بلند ہے، تو جب امام حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنے رفقا کو نہیں بچا سکے، تو امام حسین تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں بلا وجہ نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ المدد؟ کیوں نعرے لگاتے ہو یا حسین المدد؟ کیوں نعرے لگاتے ہو یا غوث پاک المدد؟ جب یہی نہیں بچا سکے تو تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا یاد رکھو، یہ گستاخی ایک دم شروع نہیں ہوتی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے وہ ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے صحابہ اور خلفائے راشدین اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے وہ پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ گستاخی ایسے نہیں بڑھتی۔ اب کیا کہو گے مجھے؟ وہ جو کرین کا حادثہ ہوا حج کے دوران حرم شریف میں، اب کیا کہو گے معاذ اللہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں حاجیوں کو نہیں بچا سکا تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسلمانوں کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیا کیا معاذ اللہ یہ اعتراض کرو گے اللہ کی ذات کہ انبیاء کا قتل کیا جانا قرآن سے ثابت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہیں بچا سکا تو اللہ تعالیٰ تمہاری میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہ اعتراض کرو گے؟ یاد رکھو میں اس کو پورے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. آج امام حسین میدان کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے, بچانے کے ان کے بچنے کے لیے تو کئی راستے تھے, وہ جھوٹ موٹ بیعت کر لیتے, واپس مکے پہنچ کر مدینے پہنچ کے انکار کر دیتے, وہ بے وقوف جو کہتے ہیں تقیہ کرنا جائز ہے تو امام عالی مقام کر لیتے. امام عالی مقام سنیو سنو غور سے, میدان کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے وہ اسلام بچانے گئے تھے. ان کی جان اللہ اکبر, ان کی جان بچانے کے تو کئی راستے کھلے ہوئے تھے, وہ اپنی جان دے کر کے ایمان بچانے گئے تھے, اسلام بچانے گئے تھے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں بابا سے بلند بتاؤ, امام عالی مقام کے خون سے اسلام بچا یا نہیں بچا, دین بچا یا نہیں بچا؟ اس کو میں دوسرے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. دیکھو ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا یا بیمار ہو گیا, خون کی ضرورت ہے, کیا ڈاکٹر مریض کے اندر جسے خون کی ضرورت ہو ہر کسی کا خون چڑھا دے گا؟ بولو بابا سے بلند, گائے بھینس بکری کا خون اس میں چڑھ جائے گا؟ ہر انسان کا خون اس میں چڑھ جائے گا؟ نہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے, بلڈ گروپ ٹیسٹ کرتا ہے, کس گروپ کا خون ہے, اے نیگیٹو ہے اے پوزیٹو ہے, او نیگیٹو ہے او پوزیٹو ہے, اے بی ہے, کس گروپ کا خون ہے. ڈاکٹر جج کر لیتا ہے, نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے, میڈیکل کی رپورٹ منگاتا ہے, ہاں اس مریض کے اندر کس گروپ کا خون ہے. مریض کی ماں آتی ہے, ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے, خون چاہیے, پورا جسم سے خون نکال لے, میرے بچے کی جان بچ جائے. ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے, کہتا نہیں آپ کا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا, اگر آپ کا خون اس میں ڈالا جائے گا موت آ جائے گا. مریض کا بھائی آتا ہے, ڈاکٹر صاحب میرا آپ خون ٹیسٹ کریں, کیا پتا اس کے گروپ سے ملتا ہو. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں آپ کا خون بھی اس کے گروپ سے میچ نہیں کرتا, یہ ڈالا جائے گا موت آ جائے گا. دو ساتھ ڈاکٹر صاحب میرا خون ٹیسٹ کریں, دیکھیں آپ میرا گروپ ملتا ہے یا نہیں ملتا. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں تمہارا گروپ بھی میچ نہیں کرتا. مریض کا باپ آتا ہے, ڈاکٹر صاحب میرا گروپ ٹیسٹ کریں. ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے, نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے جو اس میں خون ہے وہی مریض جو اس کا بیٹا ہے اس میں خون ہے, اس سے خون نکال کر جب اس میں ڈالا جائے گا واقعی حیات آ جائے گی, نبضیں چلنا شروع ہو جائیں گی, چہرے کا پیلا پن ختم ہو جائے گا, چہرے پر سرخی آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ڈاکٹر باپ کا خون نکال کے جب مریض میں ڈالتا ہے اب نبضیں چلنا شروع ہو جاتی ہے, دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے. سنو سنیو, سن 60 کا دور تھا, یزید خبیث مسند اقتدار پر قابض ہوا, ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام کے اندر سے خون نکال دیا گیا ہو, اسلام کے دل نے دھڑکن بند کر دی تھی, اسلام کے چہرے سے سرخی غائب ہو گئی تھی, اسلام کی نفسوں نے چلنا بند کر دیا تھا. اسلام سے پوچھا گیا, اسلام بتا تجھ میں کس کا خون چاہیے, تیری نبضیں دوڑنے لگ جائیں, تیرے چہرے سے سرخی آ جائے. اسلام بول اٹھا کیا دیکھتے ہو, ارے اسی کا خون چاہیے جس میں خود پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا امام علی مقام کا, امام علی مقام نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا لیا. آج لوگ کہتے ہیں اسلام کو بچانا ہے ہمارا خون لو, کوئی رائبن سے خون لا رہا ہے, کوئی مدنی مسجد اور مکی مسجد سے خون لا رہا ہے, تمہارا خون اسلام میں ڈالے ہو نہیں سکتا. اسلام میں خون ڈالنا ہے کربلا سے لے کے آؤ, بغداد سے لے کے آؤ, اجمیر سے لے کے آؤ, داتا کی نگری لاہور سے لے کر کے آؤ. اسلام میں تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے, اسلام کو تو ان کا خون چاہیے جس میں خود پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو. اللہ اکبر, امام علی مقام نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا لیا. اسلام کی آبیاری کی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ اکبر, تاریخ کیا کہتے ہیں؟ سن 60 کا دور آیا، حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اب جو یہ اللہ والے ہوتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کی موت کا وقت آن پہنچا. حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گھر والوں کو جمع کیا، اس میں یزید بھی تھا. فرمانے لگے اب میرا آخری وقت ہے، دیکھو میرے پاس حضور کے تبرکات ہیں، حضور کی چادر مبارکہ میرے پاس ہے، تہمت شریف میرے پاس ہے، ناخون مبارکہ میرے پاس ہے، بال مبارکہ میرے پاس ہے، تو دیکھو جب مجھے تم غسل دے لو، جب مجھے تم کفن پہنا لو، جب تم میری نماز جنازہ ادا کر لو، جب مجھے قبر میں رکھنا، تو حضور کے یہ تبرکات میرے ساتھ میری قبر میں رکھنا. باواز بلند سبحان اللہ کا، یہ ناخون مبارکہ حضور کے میری آنکھوں پہ رکھ دینا، یہ بال مبارکہ حضور کے میری پیشانی پہ رکھ دینا، یہ اعضائے سجود جو سجدے میں اعضا لگتے ہیں ان پہ تبرکات رکھ دینا، کیونکہ اس میں میرے آقا کی خوشبو بسی ہوئی ہے. اور قبر سے پھر محشر کا سفر بہت طویل ہے، تو آقا کی خوشبو ساتھ ہوگی تو یہ سفر بڑی آسانی سے طے ہو جائے گا. اب یزید ملعون کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میرے والد حضور امیر معاویہ جب حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی اتنی عزت کرتے ہیں تو جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہو ان کی کتنی عزت کرتے ہوں گے. لیکن شقاوت کا اور بدبختی کا کیا علاج ہے؟ مورخین کہتے ہیں انتقال ہو گیا حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یزید نے موقع غنیمت جانا اور مسند اقتدار پر وہ قابض ہو گیا. مورخین کہتے ہیں اس کی کنیت ابو خالد تھی، 25 ہجری میں پیدا ہوا، انتہائی موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب. یہاں میں تمہیں تھوڑا خوش کرتا بھی چلوں کہ جس وقت میں یہ پڑھ رہا تھا تو طاہر اشرفی کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا. انتہائی موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب. مورخین کہتے ہیں بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا. یہی وہ شخص ہے کہ جس کے حکم سے امام علی مقام اور ان کے رفقاء کو شہید کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق قبر بہت پہلے ارشاد فرما دی تھی. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مدردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا میری سنت مبارکہ کا بدلنے والا ایک شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، سب سے پہلا رکھنا انداز بنو امیہ کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے تو آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تو سن 60 سے پہلے لڑکوں کی حکومت سے پہلے تو مجھے موت دے دے. تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور 59 میں حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. یعنی اس کا دور اتنا خطرناک ہوگا کہ حضور نے یہ بات سب پر واضح کر دی تھی. آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو یزید کے وکیل من کے سامنے آئے. ان میں ایک نام ڈاکٹر پور اسرار، ڈاکٹر اسرار کا، اس کو میں پور اسرار کہتا ہوں، یزید کا وکیل تھا، یزید کی حمایت کرتا، اس کی حمایت میں تقریریں کرتا. جب تک زندہ رہا بیانک چہرے کے ساتھ زندہ رہا، اور جب مر گیا تو اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا. اس کے بیٹے عاقب کو دیکھتا ہوں میں کہ باپ کا اثر تو اولاد پہ آتا ہے، اللہ نے اس کے چہرے کو بھی بگاڑ دیا ہے. دوسرا یزید کا وکیل ذاکر نائک، آپ چہرہ دیکھیں اس کا. تیسرا یزید کا وکیل جاوید غامدی، آپ چہرہ دیکھیں اس کا. ایک عام سنی، دیکھو میں پریکٹیکل بتاتا ہوں تمہیں، میں نماز پڑھاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. ایک عام سنی ہے, کبھی آتا ہے نماز پڑھتا ہے, کبھی نہیں پڑھتا. برابر میں 24 نمبر ہے, پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. لیکن میں ادھر اس کو دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے پہ نور دیکھتا ہوں, اور پانچوں وقت نماز پڑھ رہا ہے, سجدے کر کر کے پیشانی پیشانی کباب بنا لیا ہے, لیکن چہرے پہ پھٹکار ہی پھٹکار. میں پھر خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, مولا یہ کیا وجہ ہے؟ یہ پانچوں وقت نماز پڑھے تو چہرے پہ نور نہیں, اور یہ کبھی آئے کبھی نہیں آئے پھر بھی چہرے پہ نور. پھر دل جواب دیتا ہے, بات یہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کو نور مانتا ہے اللہ ان کے چہروں پہ نورانیت پیدا فرما دیتا ہے. اب دیکھ لے, یا رسول اللہ صاحب آپ دیکھ لے, الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہزاروں کے مجمع میں پہچانا جائے گا, یہ سنی ہے. اور حضور سے بغاوت کرنے والا یہ بھی ہزاروں کے مجمع میں پہچانا جائے گا کہ یہ حضور کا باقی ہے. اب ان کی شکلیں دیکھ لیں کہ ان کی شکلیں بتائیں اور فیصلہ کریں. غالباً امام احمد ابن حنبل فرمایا کرتے تھے, ہمارے حق ہونے کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں. اور واقعتاً پھر ایسا ہی ہوا, جنازوں نے فیصلے کیے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو میں یہاں پر کہتا ہوں ہمارے حق ہونے کا فیصلہ ہمارے چہرے کرتے ہیں. سنیوں کے چہرے انشاءاللہ مہکتے رہیں گے, اور انشاءاللہ سنیوں کے کفن بھی قبر میں سلامت و تر و تازہ رہیں گے. اللہ اکبر, تو یہ حمایتی پیدا ہو گئے, یزید کی حمایت کرنے والے. اور پھر میڈیا پروٹیکشن فراہم کرتا ہے نا ایسے لوگوں کو, سہارا دیتا ہے. اور سہارا ہمارے لوگوں نے دیا, اے آر وائی کے جو لوگ ہیں انہوں نے سہارا دیا, ڈاکٹر پور اسرار کو ٹی وی پر لانے والے یہ لوگ, حالانکہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, ذاکر نائک کی تقریر چلانے والے یہ لوگ, حالانکہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, ان کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں ہمارے لوگ, ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. بابا ان کی اگر شکلیں دیکھ لیتے تو تم کبھی آگے لے کر کے نہیں آتے. یہ یزید کے وکیل بن گئے. اور صاحب یزید تو جنتی ہے, یزید تو بڑا نیک, یزید تو متقی پرہیزگار. اللہ نے جہنم کا اتنا بڑا پلاٹ رکھا ہے, اس کو بھی تو اللہ تعالی نے بھرنا ہے. تم سب کو جنت میں داخل کر رہے ہو. اللہ اکبر, اب آؤ یزید کی عقائد و نظریات کیا ہیں, کیا عقیدہ رکھتا تھا وہ. جتنے نوجوان طالب علم ہو, جتنی میری بہنیں ہیں کالج اور اسکول کی, وہ ذہن میں رکھیں یزید کیسا تھا. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے یزید کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں. علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں, اس کے کفری عقائد لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں, یہ خبیث تو یہ کہتا تھا کاش میرے بدر والے بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر بنی خضرت کی جگہ وہ فضا اور اضطراب کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے. یعنی جن مسلمانوں نے جن بدر میں کافروں کو مارا, یہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, میرے بدر والے وہ بزرگ آج موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے سرداروں کے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا. یہ نعوذ باللہ یہ الفاظ کہتا. محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ کہتا کہ جب یہ معاملہ دیکھتے میرے بزرگ تو خوشی کے مارے ضرور بابا سے بلند پکار کے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شلہ ہو. اور کہتا ہے میں اولاد خندف سے نہیں ہوں, اگر میں اولاد احمد سے ان کے کیے ہوئے کا بدلہ نہ لے لوں. امام محمود آلوسی فرماتے ہیں یہ تو رسول کی نبوت کا منکر تھا, یہ تو کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے ملک گیری کے لیے دھوم رچایا ہوا تھا, نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ ان پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی. محمود آلوسی فرماتے یہ ہے دین اسلام سے کلم کلہ خارج ہونا, خدا اور رسول کے ساتھ بغاوت کرنا. محمود آلوسی فرماتے ہیں اعلانیہ شراب پیتا, شراب کے دور چلتے جب اس کو روکا جاتا تو کہتا اگر دین احمد میں شراب حرام ہے تو دین عیسیٰ پہ پی لو, اگر دین احمد میں حرام ہے تو دین عیسیٰ پہ پی لو. اور پھر کہتا خدا نے شراب خوروں کے بارے میں ویل للشاربین نہیں فرمایا, بلکہ خدا نے نمازیوں سے متعلق فرمایا ویل للمصلیین, کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں کن لوگوں کے لیے, وہ جو کہ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. یہ کہتا کہ دیکھو نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یہ تو کہا، شرابیوں کے لیے ہلاکت ہے یہ قرآن نے نہیں کہا، نعوذ باللہ اس طریقے کے الفاظ کہتا. حضرت عبداللہ ابن حنزلہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہم نے یزید کی بیعت کو اس وقت ختم کیا کہ جب ہم نے اپنے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا قطرہ محسوس کر لیا. محسوس ہو گیا کہ اب آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے. وہ بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے، وہ ماؤں سے نکاح کرواتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جانور اپنے سامنے وہ لڑاتا ہے، ڈاکوؤں اور چوروں کی محفلیں اس کے جہاں پر وہ بیٹھتا ہے، جس جگہ پر اس محل کے اندر ڈاکوؤں اور چوروں کی نشستیں لگتی ہیں. اب مورخین کہتے ہیں جب یزید کے بارے میں یہ بات مدینہ شریف کے لوگوں کو معلوم ہونے لگی تو اس وقت حاکم عثمان بن محمد کچھ لوگوں کا وفد بنا کر کے بھیجا کہ تم جاؤ یزید کے پاس. اچھا یزید کرتا کیا تھا؟ جہاں پر یہ اعتراضات کی بو محسوس کرتا ان کو بہت نوازتا تھا. اب یہ پہنچے، دس دس ہزار درم دیے تاکہ یہ اپنی زبانیں بند رکھیں، لیکن جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا سن لو، ہم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہیں کہ جو زانی ہے، ایسے شخص کے پاس سے ہم آئے ہیں کہ جو شرابی ہے، ماؤں بہنوں سے وہ نکاح کرتا ہے، ہم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہیں. تو بیعت کو لوگوں نے توڑ دیا. آج لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا، چہرہ مبارک کا سرخ ہو گیا، فرمانے لگے تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے؟ 20 کوڑے اسے لگوائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس کی مرضی، تم یزید کو جنتی کہو، یزید کو نیک کہو، چلو آج فیصلہ کر لیتے ہیں. میں کبھی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں کرتا، کبھی جھگڑا ہوتا، کبھی مناظرہ ہوتا ہے شفاعت کے مسئلے پر کہ ہم کہتے ہیں حضور شفاعت کریں گے، وہ کہتے نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ہماری کریں گے تمہاری نہیں کریں گے. اسی طرح یہاں پر بھی فیصلہ کر لو، چلو دعا کر لیتے ہیں اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے، تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، چلو یہ دعا کر لیتے ہیں، اللہ اکبر. تو یزید کے یہ معاملات تھے. اور سنو، سب سے بڑی گواہی گھر کی ہوتی ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. یزید کے 14 بیٹے تھے. یزید نے ایک بیٹے کا نام اپنے والد محترم کے نام پہ رکھا. جب یزید مر گیا تو یہ یزید کا بیٹا اقتدار پر بیٹھا اور اس نے پہلا خطبہ دیا. سنو الفاظ کیا کہتا ہے وہ. یزید کا بیٹا کہتا ہے میرے باپ کو حکومت دی گئی، میرا باپ نالائق تھا، اس نے نواز رسول سے لڑائی کری، اللہ نے اس کی عمر کم کر دی، وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا. پھر اس کا بیٹا رونے لگا اور کہا ہم پر سب سے زیادہ گرا اس کی بری موت، اس کا برا ٹھکانہ ہے، اس نے عترت رسول کو قتل کیا، شراب حلال کی اور اس نے کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی کوشش کی. یہ تو خود اس کے بیٹے کی گواہی ہے، اس کا جائز بیٹا تو باپ کے خلاف بات کرے اور تم ناجائز اولاد اس کی حمایت میں بات کرتے ہو کہ وہ تو جنتی ہے، اس کی تو بخشش ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ان یزیدیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. آؤ 60 کا دور، یزید مسند اقتدار پر قابض ہو گیا. قابض ہوتے ہی اس نے خطوط لکھوائے. اسلامی اسٹیٹ بہت بڑی تھی، خطوط اور حکم نامے. خطوط میں اپنے والد محترم کی موت کی قبر دی، اور حکم ناموں میں جتنے معزز لوگ ہیں اس وقت اسلامی اسٹیٹ میں سب سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے. کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے. سب سے پہلا خط لکھا گیا والی مدینہ، گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے نام، اور پہلا حکم نامہ بھی ان کے لیے لکھا گیا. یہ مدینے پہنچا یہ خط. یاد رکھو کہ جس طرح آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جس طرح آج کل فاسٹ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. ایک قبر دوسرے علاقے تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے. یعنی میں آپ سے کہوں کہ اگر مکے شریف میں کوئی واقعہ ہوا ہو اور مسجد اقصا کی قبر پہنچانی ہو تو پورا ایک مہینہ لگتا تھا کہ گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تیزی کے ساتھ, تو پھر وہ ایک مہینے کے بعد جا کر کے وہاں پہنچتا تھا, تو کافی وقت لگتا تھا. اس نے حکمنامہ لکھوایا, اس نے خط لکھوایا, یہ پہنچا یہ خط اور حکمنامہ ولید بن عقبہ کے پاس جو مدینہ شریف کے گورنر تھے اس وقت. ولید بن عقبہ نے خط پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حکمنامہ جب دیکھا ولید بن عقبہ کے پسینے چھوٹ گئے, ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے, تھراٹ پیدا ہو گئی. مورقین کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا امام علی مقام کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے یزید کی, اور ادھر اس نے بیعت کا لکھا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے, عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس سے بیعت لی جائے, یہ بزرگان دین کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے. اب اس نے مشورے کے لیے مروان کو بلایا جو اس کا نائب تھا کہ مروان یہ خط آیا ہے اور یہ حکم نامہ آیا ہے, تم کیا کہتے ہو؟ مورخین کہتے ہیں کہ مروان یہ وہ شخص ہے کہ اسے تحنیق کے لیے جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا, جب یہ پیدا ہوا تھا. تحنیق کہتے ہیں عربی زبان میں کہ کوئی میٹھی چیز کوئی بزرگ اپنے منہ میں چبائے جیسے کھجور, اور اس کے بعد وہ کھجور نکال کر بچے کے تالو سے لگا دے ادھر اوپر کے حصے سے, اس کو تحنیق کہتے ہیں. کیونکہ کوئی بزرگ اگر لگائے گا تو پھر بچے کے اخلاق اچھے ہوں گے, اس کا کردار اچھا ہوگا, جیسے آج کے دور میں جو ہے وہ شہد چٹایا جاتا ہے. تحنیق کے لیے لایا گیا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ اسے, یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. حضور نے تحنیق نہیں فرمائی مروان کی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نے مروان پر اور اس کے باپ پر لعنت فرمائی. ایک موقع پر حضور نے اس کے باپ کو شہر بدر کر کے طائف بھیج دیا تھا. اب جس سے حضور نفرت فرمائے کیا اس سے خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ مروان آ گیا, کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ, کہا ٹھیک ہی تو لکھا یزید نے کہ جو معاذ اللہ امیر المومنین بن گئے امام علی مقام سے بیعت طلب کر. ٹھیک لکھا اس نے, بلاؤ امام علی مقام کو, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علی مجمعین. اب ولید بن عقبہ تو پسینے چھوٹے ہوئے پریشان ہیں, کیسے بلاؤں, کیا کروں؟ ڈرتے ڈرتے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو کہ اس وقت شہزاد رسول کہاں ہے, اور ان سے کہو کہ آپ اگر گورنر ہاؤس آ سکتے ہیں تو آپ تشریف لے آئے. یہ حکومتی آدمی تلاش کرنے کے لیے نکلا, آسانی سے پہنچ گیا کیونکہ حضور امام علی مقام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے, عبداللہ ابن زبیر بھی ان کے ساتھ تھے. کہا آپ کو بلایا ہے والی مدینہ ولید بن عقبہ نے. امام علی مقام نے وقت ملاحظہ فرمایا تو کافی رات ہو چکی تھی. کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں. یہ جب نکلا تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہوا؟ آدھی رات کا وقت ہے اور ولید بن عقبہ نے طلب کیا ہے. آپ نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو چکا ہے, اور مجھے لگتا ہے معاملہ وہی ہے. اگر وہی معاملہ ہے تو پھر یزید مسند اقتدار پہ قابض ہو گیا اور ضرور اس نے ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا ہو. عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا چلتے لیکن ہم ایسے نہیں جائیں گے, اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کے جائیں گے. امام علی مقام نے 40-50 نوجوانوں کو بلایا, وہ آپ کے ساتھ چلے. گورنر ہاؤس کے دروازے پر ان کو ٹھہرا دیا, فرمایا ٹھہر جا, جب سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے پھر تم سب کے سب گورنر ہاؤس آ جانا. کہا ٹھیک ہے. اب آپ عبداللہ ابن زبیر یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے. ولید بن عقبہ نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا. کس لیے بلا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہا حضور یہ دیکھیں, خط دیا. آپ نے خط پڑھا تو واقعی حضور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہا حضور یہ بات تو ہو گئی, اب یہ دیکھیں وہ حکم نامہ تھا کہ امام حسین سے بیعت طلب کی جائے. اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے,
اگر بیعت نہیں کرتے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔
امام علی مقام نے جب خط دیکھا، جب حکم نامہ دیکھا، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گئے۔ اب گورنر ہاؤس میں امام علی مقام کے جملے سنو، جتنے سنی نوجوان بیٹھے ہوئے، فرمانے لگے سنو او والی مدینہ، ہم اہل بیت نبوت و رسالت ہے، روزانہ ہمارے گھر میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، اللہ نے ہمارے گھرانے کو بلند مقام عطا فرمایا، تم جانتے ہو یزید زانی ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، جس ہاتھ کو زندگی بھر پیارے مصطفیٰ نے چوما ہو یہ ہاتھ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کے یہ جملے اور امام علی مقام کی یہ پرجلال گفتگو، گورنر ہاؤس کا ایک ایک اینٹ اس سے کانپ رہی تھی جس وقت امام علی مقام گفتگو کر رہے تھے۔ امام علی مقام نے کبھی نہیں ہوگا میں یزید پلید کی بیعت کروں، میرا بچہ بھی یزید پلید کی بیعت نہیں کرے۔ امام علی مقام نے گرجدار گفتگو کر کے جب نکلے تو مروان کہنے لگا ولید بن عقبہ سے، بہت اچھا موقع تھا، اسی وقت اگر تم ان کو قتل کر دیتے بہت اچھا ہو جاتا، اب کہیں ایسا نہ ہو یہ خود امیدوار بن جائیں خلافت کے، ابھی قتل کر دیتے۔ ولید بن عقبہ کہنے لگا تم کیسے مشورے دیتا ہے مجھے، میں حضور کی سگی بیٹی کے سگے بیٹے کے ساتھ ایسا کروں؟ سن لے، اگر یزید مجھے دنیا بھر کی ساری نعمتیں بھی دے دے اور دنیا کا اقتدار بھی دے دے تب بھی میں شہزاد رسول کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام، امام حسین اب اپنے گھر پہنچے، صبح ہوئی، مورخین کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے سارے گھر والوں کو جمع کیا، لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ امام علی مقام ہی سے بیعت کا مطالبہ کیوں، کہ حسین بیعت کر لے، میری حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے کیوں؟ اور دیگر بزرگان دین موجود تھے، ان سے بیعت طلب نہیں تھی، نہ ان کے ساتھ اس طریقے کے معاملات ہوئے جس طرح امام علی مقام کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یزید جانتا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی گردن امام علی مقام کے ہاتھ میں ہے، یعنی دنیا بھر کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ میرے ساتھ آ جائیں، میری بیعت کر لے، مجھے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ دنیا ان سے محبت کرتی ہے، ساری ہمدردیاں میری طرف آ جائیں گی۔ اگر آپ بیعت کر لیتے یزید تو ہیرے جواہرات میں آپ کو تول دیتا، لیکن یاد رکھو پھر اسلام پر ایسا داغ لگ جاتا کہ مٹا ہی نہیں مٹا۔ جب ہم امام علی مقام پہ گفتگو کر رہے ہوتے لوگ کہتے، آپ کہتے اتنے بہادر تھے، اتنے شجیع تھے، تو پھر یزید کی بیعت کیوں کی؟ امام علی مقام نے فیصلہ کیا، خود قربان ہو جاؤں گا، گھر والوں کو قربان کر دوں گا، لیکن یزید کی بیعت میں نہیں کروں گا۔ امام علی مقام نے صبح اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے ایک اور شہزادے محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا کہ حضور پھر اب آپ کی رائے کیا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے بھائی، میں اب چاہتا ہوں کہ مدینہ شریف سے ہجرت کر جاؤں اور مکہ شریف پہنچ جاؤں۔ حضور آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ کہا دیکھو، یزید کو جب پتا چلے گا کہ میں نے بائیس سے انکار کر دیا، وہ والی مدینہ ولید بن عقبہ کو معذور کر دے، اور ولید بن عقبہ کی جگہ کسی ظالم کو وہ گورنر مدینہ بنا دے، پھر تلواریں چمکیں گی، ظاہر سی بات ہے جب وہاں سے تلواریں نکلیں گی تو ہماری طرف سے بھی نکلیں گی، ہوگا کیا؟ پھر میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا، اور میں اپنے پیارے آقا کے مدینہ شریف کو خون سے رنگین دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں حضرت علی کو، آپ دیکھیں مدینہ شریف چھوڑ دیا، مولا علی کوفے چلے گئے، دارالخلافہ بنا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں مدینہ شریف خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہادت کو پسند کیا. امیر معاویہ کہتے رہ گئے حضور آپ میرے ساتھ چلے, شام والے بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, آپ چلے میرے ساتھ, وہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. حضور عثمان غنی فرماتے نہیں, میں آقا کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے حضور, آپ نہیں جائیں گے تو پھر میں مجاہدین بھیج دیتا ہوں, آپ کی حفاظت کرنے کے لیے فوج کا دستہ بھیج دیتا ہوں. فرمانے لگے نہیں, میرے آقا کے رہنے, میرے آقا کے مدینے میں رہنے والوں کو تکلیف پہنچے میرے باڈی گارڈز کی وجہ سے, میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا. شہید ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی, لیکن تلوار نہیں نکالی. اتنی محبت. محمد بن حنفیہ اور سارے بزرگوں نے جب سنا کہ ٹھیک ہے شہزاد رسول آپ جائیے مکہ شریف, جائیے آپ وہیں پر رہیے. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سب کے سامنے کہی. اب امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے کل سے ہم آج تیاری کریں, سب جتنے میرے ساتھ جو جو جانا چاہتا ہے کل ہم نکلیں گے صبح کے وقت مدینہ شریف سے مکے کے لیے. رات ہوئی, مورخین کہتے ہیں کہ امام علی مقام ریاض الجنہ میں آ گیا, نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے, عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر اطہر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں جن حالات سے مجبور ہو کے جا رہا ہوں تو جانتا ہے, میں نے ہمیشہ نیکی کو اختیار کیا, بدی سے اجتناب کیا. اے اللہ تجھے صاحب قبر کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما کہ جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا مندی ہو. مورخین کہتے ہیں کہ امام علی مقام یہ الفاظ کہتے رہے اور زار و قطار روتے رہے. دعا سے فارغ ہوئے سیدھا حضور کریم علیہ السلام کی مزار مبارکہ پر آ گئے اور مزار مبارکہ سے چمٹ گئے, لیٹ گئے امام علی مقام. اللہ اکبر, اب یہاں پر کیا کلمات کہتے ہیں امام علی مقام. حضور کریم علیہ السلام سے محو گفتگو ہے, دیکھتے ہیں امام علی مقام کہ فرشتوں کی جماعت کثیرہ آ گئی. کہہ دو سب آواز بلند سبحان اللہ, یہ مائک والے بھائی آواز بڑھائیں تو بہت اچھا. فرشتوں کی جماعت کثیرہ آ گئی اور جانے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے درمیان جلوہ گر ہے. حضور نے امام علی مقام کو اپنی آغوش میں لیا, سینے سے لگایا, ماتھے کو چوما اور فرمانے لگے میرے پیارے حسین میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, عنقریب تم خاک و خون میں تڑپائے جاؤ گے. میری امت کے چند اور ساتھیوں کے ساتھ تم تڑپائے جاؤ گے, زمین کربلا میں ظلم کے ساتھ ذبح کیے جاؤ گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب پیاسے بھی ہوگے اور تمہیں پانی میسر نہیں ہوگا, اس کے باوجود قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے. خدا کی قسم ان کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی, گھبراؤ نہیں اے حسین, ان قریب تم اپنے ماں باپ کے پاس آنے والے ہو, گھبراؤ نہیں. امام علی مقام رونے لگ گئے. عرض کی میرے پیارے نانا اب دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مجھے یہیں اپنی قبر شریفہ میں جگہ دے دے. حضور علیہ السلام نے امام علی مقام کو تسلی دی, نہیں میرے پیارے بیٹے تمہارے لیے ابھی دنیا میں رجوع ہے کیونکہ تمہیں شہادت کا وہ مرتبہ پانا ہے جو خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اس کا عظیم ثواب تمہیں ملنے والا ہے. امام علی مقام زار و قطار روتے رہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزار شریفوں پر حاضری دی, یہاں پر بھی روئے. حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار شریفوں پر حاضری دی,
یہاں پر بھی روئے. اب حضور امام علی مقام اپنی والدہ محترمہ کی قبر شریفہ پر آئے, یہاں پر بھی امام علی مقام کی ایک گفتگو ہے جو بڑی دردناک گفتگو ہے. اگر میں سید نہیں ہوتا تو وہ گفتگو تمہیں سنا دیتا, پھر میری طبیعت بگڑ جائے گی, پھر رات کیسے گزرے گی یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں, بلکہ ہیں, میں لاکھ کوشش کروں موضوعات پہ گفتگو نہیں کر سکتا, حضور کے وصال مبارکہ پر گفتگو نہیں کر سکتا, حضرت امیر حمزہ کے شہادت پر میں نے کبھی گفتگو نہیں کی, نہ میں گفتگو کر سکتا. یہی واقعات کربلا اور یہ جو مقام ہے میں اس پر بھی گفتگو نہیں کر سکتا, اور جو گفتگو کرتا ہوں اگر میں گہرائی کے اندر اتر جاؤں تو تم لوگوں کی چیخیں نکل جائیں کہ کیا معاملات تھے امام علی مقام کے ساتھ. یہ تو میں تمہیں بس اوپر سے گزار دیتا ہوں, ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جاؤں تو تم دھاڑے مار مار کے رونے لگ جاؤ. حضور امام علی مقام والدہ محترمہ کی قبر اتھر پر, والدہ محترمہ سے کچھ معروضات پیش کیے, پھر سیدھا ام المومنین ام سلمہ کے پاس آئے. عرض کی, پیاری امی جان, میں مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکے جانا چاہتا ہوں, معاملات اس طرح کے ہیں اور میں نے سارے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. ام سلمہ رونے لگ گئی, فرمانے لگی نہیں حسین تم نہیں جاؤ, تمہارا یہ سفر مدینے سے مکے کا نہیں ہے, بلکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا سفر تو مدینے سے کربلا کا ہے. میں نے تمہارے نانا جان سے سنا تھا کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے, اے حسین تم نہیں جاؤ. امام علی مقام عرض کرنے لگے امی جان جانا ہے اور میں فیصلہ کر چکا. حضرت ام المومنین ام سلمہ نے دعائیں دی اور کہا کہ اے اللہ حسین کو تو صبر عطا فرما. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے دن کی صبح ہے, اپنے رفقا کے ساتھ آپ نکلتے ہیں. مورخین کہتے ہیں سواریوں پہ سوار ہیں یہ سب, ایک نظر گنبد خضرا پہ ڈالتے ہیں, پھر نظر ہٹتی نہیں ہے, آپ کی سواریاں چلنا شروع ہوتی ہیں. 60 ہجری ماہ رجب کی 27 تاریخ بروز اتوار 3 مئی 680 سنہ عیسوی کو امام علی مقام یہاں سے نکلے. 6ویں روز بروز جمعت المبارکہ 3 شعبان المعظم 9 مئی 680 کو مکہ شریف امام علی مقام پہنچ گئے. مکہ شریف کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ شہزادے رسول آ رہے ہیں, وہ سب کے سب استقبال کے لیے باہر نکل آئے. آج تو بالکل وہی مناظر تھے کہ جو حضور نے مکے سے ہجرت کی تھی, مدینے پہنچے تھے, طلح البدر علینا من سلیت الوداع کی صدائیں بلند ہو رہی تھی, یہاں پر بھی معاملات کچھ ایسے ہی تھے. سارے مکے والے خوش ہو, شہزاد رسول آ گئے, شہزاد رسول آ گئے. امام علی مقام خود نماز پڑھاتے اور مکے شریف کے مسلمان شہزاد رسول کے پیچھے نماز ادا فرماتے. دن گزر رہے ہیں, شعبان, ماہ رمضان, شوال, ذیقعد, یہ بڑے سکون کے ساتھ گزر گئے. اہل مکہ مورخین کہتے ہیں خوشی سے پھولے نہیں سماتے, ہر نماز میں حاضر ہوتے. اب کہیں جا کر کے کوفیوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا اور یزید مسند اقتدار پر فائز ہو گیا. امام علی مقام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا, امام نے انکار کر دیا اور وہ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ شریف کی طرف چلے گئے. مورخین کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اور ان کی تعداد, یہ سارے کھٹمل, ان کی ایک بڑی تعداد امام علی مقام کو بلانے والے, شہید کرنے والے, یہی وہ ظالم لوگ ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے کیا کیا جائے, کہ خطوط لکھے جائیں امام علی مقام کو, آپ تشریف لے آئے, ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. مورخین کہتے ہیں کہ یہ کوفہ, یہ کب اس کی بنیاد پڑی, ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھتے چلیں. 14 ہجری سے 16 تک فارسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی، مدائن کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں تھی، تو صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حکم پر یہ جگہ تلاش کی گئی کوفہ، اور یہاں مسلمانوں کے لیے مکانات بنائے گئے اور یہاں یہ آبادی کی بنیاد پڑتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں یہ سارے کے سارے سلیمان بن سورت کے گھر جمع ہوئے اور امام علی مقام کو خطوط لکھنا شروع کر دیا۔ پہلا خط جو امام علی مقام کے پاس آیا، عبداللہ بن سبی حمدانی، عبداللہ بن دار، ان لوگوں کے ہاتھوں سے یہ خطوط پہنچنا شروع ہو۔ پہلے دن 53 یا 52 خطوط آئے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ملا باقر مجلسی جو شیعوں کا مورخ ہے، وہ کتاب جلال العیون میں لکھتا ہے کہ 12,000 خطوط شیعہ مومنین کے آپ کی خدمت میں پہنچے، خطوط کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ بڑھتے بڑھتے بعض کہتے ہیں اس سے کم اور بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ۔ اب امام علی مقام کے سامنے بہت اہم یہ معاملہ تھا، کیا کیا جائے؟ ادھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کوفہ نہیں جا، کیونکہ کوفی تو وعدے کے خلاف کام کرتے ہیں، اور ادھر ان کا اصرار بڑھ رہا ہے کہ آپ کوفہ آ جائے، ہمیں امام کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت امام علی مقام نے ان کو جواب لکھا کہ میں ابھی نہیں آ رہا، میں اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیجتا ہوں، مسلم ابن عقیل لکھیں گے کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، پھر میں آؤں گا۔ یہاں پر صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے سوانح کربلا میں ایک بڑا شاندار پیراگراف لکھا، ہم سنیوں کو پڑھنا چاہیے، بہت اہمیت کا حامل ہے، میں اسے ذرا آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں، اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، ذرا غور سے سنیں، جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت سلطنت اور دین کے لیے خطرہ ہو گئی، اب لوگ ادھر امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے، اب امام علی مقام اگر اس وقت ان کے پاس نہیں جاتے، اگر آپ کوفے نہیں جاتے، تو روز قیامت اگر یہ کوفی اللہ کی بارگاہ میں کہتے کہ مولا ہم تو حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو اتنے خطوط لکھے لیکن یہ نہیں آئے، تو ہم نے مجبور ہو کر کے پھر یزید کی بیعت کی۔ حضور صدر اللہ فاضل فرماتے، پھر امام کے پاس اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا جواب کیا ہوتا؟ امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجوں، کیونکہ شرعی عذر مل جائے گا۔ صحابہ کرام جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جائیں، اگر آپ جائیں گے تو کوفی کہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائے، تو ادھر مسلم ابن عقیل اگر مجھے لکھتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں، تو میں مسلم ابن عقیل کا جواب صحابہ کرام کو دکھا دوں گا، اور اگر مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر مجھے عذر شرعی مل جائے گا اور پھر میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ یہ معاملات تھے۔ اب مسلم ابن عقیل کو بلایا امام علی مقام نے اور فرمانے لگے، مسلم ابن عقیل تم ہمارے جانشین بن کر کوفے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے حضور۔ مسلم ابن عقیل گھر پہنچے، گھر والوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ میں کوفے جانا چاہتا ہوں، تو دو بچے تھے ان کے، ایک محمد ایک ابراہیم، دونوں ننے شہزادے ضد کرنے لگ گئے، ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ گھر والوں کا بھی اصرار بڑھ گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جا رہے ہیں تو ان بچوں کو بھی لے جائیں۔ اب مسلم ابن عقیل اپنے دو شہزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچ گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ مختار بن عبید ثقفی کے گھر میں آپ نے قیام کیا، کوفیوں کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں، وہ مسلم ابن عقیل کے پاس آئے۔ پہلے دن 12,000 کوفیوں نے بیعت کی، پھر 16,000 بڑھتے چلے گئے، 40,000 کے لگ بھگ کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب ادھر یزیدیوں نے یزید کو خطوط لکھنا شروع کر دی کہ یہاں پر صحابی رسول نعمان بن بشیر گورنر ہے اور یہاں مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں مکے سے اور ان کے ہاتھ پر 40,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، تو کوفے کی طرف توجہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کسی ظالم شخص کو گورنر بنا کر کوفے کا بھیجا جائے۔ اب یزید کے پاس جب وہ خطوط پہنچے تو اس نے فوراً میٹنگ طلب کی، اور اس میں بصرہ کا جو حاکم تھا عبیداللہ ابن زیاد، اس کو گورنر کوفہ بنایا گیا، تم جاؤ، تم بہت سخت آدمی ہو اور تم اس معاملہ اس کو حل کرو گے اور نمٹو گے۔ عبیداللہ ابن زیاد حجازی راستے سے کچھ افراد لے کر کوفے میں داخل ہوا۔ مورخین کہتے ہیں یہ وہ راستہ تھا کہ جس میں لوگ انتظار کرتے ہوئے بیٹھے تھے شہزادہ رسول کا، رات کا وقت تھا، لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، پیچھے دوڑے لوگ، بعد میں پتا چلا یہ تو عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ اب یہ گورنر ہاؤس پہنچا اور صبح ہی اس نے جتنے معززین تھے کوفے کے سب کو طلب کر لیا، اور سب کو طلب کرنے کے بعد اس نے ڈرایا دھمکایا، اگر تم لوگوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت نہیں توڑی، اگر تم لوگوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا، ایک ایک آدمی کو بیچ چوراہے پہ لٹکا دیا جائے، جانوروں کی طریقے سے اسے کوفے کے گلی بازاروں میں گھسیٹا جائے گا۔ اب مورخین کہتے ہیں کہ لوگ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب یہ پتا چلا کہ فضا تبدیل ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو وہ خوش تھے کہ 40,000 کوفی بیعت کر چکے، اور اس خوشی میں انہوں نے امام علی مقام کو خط بھی لکھ دیا تھا، حضور آپ تشریف لے آئے، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں سارے آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، 40,000 نے بیعت کر لی، یہ سب روانہ بھی ہو چکا تھا، اور ادھر اچانک سے فضا تبدیل ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل بہت پریشان ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ مسلم ابن عقیل نے مختار بن عبید ثقفی کے گھر کو چھوڑ دیا، کیونکہ سب لوگ وہ گھر جانتے تھے۔ مسلم ابن عقیل مورخین کہتے ہیں کہ اب آ گئے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ یہ ہانی بن عروہ یہ کوفے کے بہت مضبوط انسان تھے، تقریباً 12,000 ان کے باڈی گارڈ تھے، 12,000 یہ قبیلے کے سردار تھے، جہاں چلتے ان کے باڈی گارڈ ان کے ساتھ چلتے تھے۔ مسلم ابن عقیل ان کے گھر میں آ گیا، ہانی بن عروہ نے کہا آپ شہزادہ رسول ہیں، آپ میرے گھر میں رہیں، ہر طرح سے میں آپ کی مدد کروں گا، اپنی جان بھی قربان کر دوں، میرے بیوی بچے آپ پہ قربان ہیں، لیکن خدا کی قسم میں آپ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اب ہانی بن عروہ نے اپنے گھر میں رکھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ ہانی بن عروہ اور عبیداللہ ابن زیاد یہ دونوں بچپن کے دوست۔ اب ایک دن عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست ہانی بن عروہ کہاں ہے، وہ مجھے مبارکباد دینے کیوں نہیں آیا، میں کوفے کا گورنر بن گیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ کہا اچھا میرے بچپن کا دوست بیمار ہے؟ ہاں بیمار ہے۔ کہا جا کر کے ان کو خبر کرو کہ کل میں ان کے گھر پہنچنے والا ہوں ان کی عیادت کے لیے۔ خبر کی گئی کہ گورنر مدینہ عبیداللہ ابن زیاد کل آپ کی عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس نے کہا مسلم ابن عقیل سے اب موقع بہت اچھا ہے، آپ ایسا کرنا کہ دروازے کے پیچھے چھپ جانا، جب عبیداللہ ابن زیاد آئے گا تو میں کہوں گا پانی پلاؤ پانی پلاؤ، یوں سمجھو کہ یہ کوڈ ورڈ ہوگا، آپ دروازے کے پیچھے سے نکلنا، ایک ہی وار میں عبیداللہ ابن زیاد کی گردن تن سے جدا کر دے۔ اب عبیداللہ ابن زیاد آیا دوسرے دن، مسلم ابن عقیل دروازے کے پیچھے، ادھر آواز بلند ہوئی پانی پلاؤ پانی پلاؤ، مسلم ابن عقیل دروازے سے نہیں آیا، وہ چلا گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیوں نہیں نکلے، موقع اچھا تھا، آپ نے اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ کہ میں نے اپنے آقا کو فرماتے سنا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم سیدوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو دھوکے سے مارے۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے لوگ دنگ ہو گئے۔ اب عبیداللہ ابن زیاد بڑا پریشان،
یہ مسلم ابن عقیل آخر گئے تو کہاں گئے؟ کہیں نہیں ملے، ہر جگہ چھانواری کہیں نہیں ملے. آخر اس نے ایک جاسوس کو بلایا جس کا تعلق شام سے تھا، مورخین کہتے ہیں اس کا نام تھا معقل، اس کو 3000 درہم دیے. کہ لو 3000 درہم، یہ تمہارا انعام ہوگا، تم بس تلاش کر کے لے کے آؤ، اس سے زیادہ دوں گا. مجھے بتاؤ مسلم ابن عقیل کہاں؟ معقل بھی گھومتا رہا، قریہ قریہ، بستی بستی، ایک ایک چیز اس نے کھنگال دی، مسلم ابن عقیل کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اب یہ جامع مسجد کوفہ میں آ گیا، مورخین کہتے ہیں بیٹھا رہا صبح سے شام تک، دیکھا لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کہ جن کا نام مسلم بن اوسجا، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے، دوسری کے بعد تیسری کا انتظار کرتے. یہ سمجھ گیا کہ یہ یزیدی نہیں ہے، یہ زیادی نہیں ہے، یہ تو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں. اب یہ ان کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضور میں شام سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میں نے بہت تلاش کی، وہ مجھے نہیں مل رہے، یہ 3000 درہم میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، میں کیسے دوں؟ میٹھی باتیں کرنے لگ گئے، اردو میں کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرنے لگ گئے. یہ ہر دور میں منافقوں کا طرز عمل رہا، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز تو بہت اچھی بات ہے، نماز سے تو نجات ہوگی، مسجد میں لے کے آ گیا، دین کا کام کرو، دین سیکھو، 40 دن کا چلہ لگاؤ، تم غوث اعظم سے بھی افضل ہو جاؤ گے. پھر رائبنڈ لے گئے، 40 دن ایسی تربیت کی، اتنے کوے کھلایا. آتی ساتھ کہتا ہے شرک بدعت حرام، شرک بدعت حرام. کسی ڈبے میں اگر آپ چینی ڈالیں، صبح آپ کو چینی کی ضرورت ہو، ڈبے کا ڈھکن کھولیں تو کیا نکلے گا؟ آواز بلند کہو کہ اگر کسی ڈبے میں آپ نمک ڈال دے، صبح نمک کی ضرورت ہو، ڈبے کا ڈھکن کھولے، کیا نکلے گا؟ ان کے اندر شرک و بدعت اتنا کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں، ان کا جب بھی ڈھکن کھلتا ہے یہ شرک و بدعت سے کم کی بات ہی نہیں کرتا. شرک بدعت، شرک بدعت. بابا 40 دن میں لوگ عالم بنتے ہوتے؟ علماء اتنے بے وقوف نہیں ہے جنہوں نے 10 سال مزار مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کا تیل جلایا ہے. یہ 40 دن تمہیں برین واش کرنا ہے، نکال دو رسول کی محبت، غوث پاک کی محبت، غریب نواز کی محبت، اور باقی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. اور پھر ایسے چیزیں نکل جاتی ہیں وہ گھر میں ٹکتا تک کے نہیں ہے. ایک چلہ کاٹے گا دوسرا چلہ، دوسرا چلہ کاٹے گا تیسرا چلہ، بس اسی میں وہ لگا ہوا ہے. اچھا پھر کمال دیکھو، میں ان کی بے وقوفوں پر حیرت کرتا ہوں. صاحب گھر کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. دین کون سنبھالے گا؟ ہم سنبھالیں گے. جو کمزور چیز ہے وہ اللہ سنبھالے گا، جو مضبوط چیز ہے یہ سنبھالیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سنیوں کو بچائے ان کے جال سے، اور اللہ ہمارے بزرگوں کو عقل عطا فرمائے کہ جو اپنے بچوں کو بس اسی طرح بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کر کے 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، نہ تمہارے دل سے یہ ساری محبت یہ نکال لیں گے. اللہ اکبر. اب اس طرح کی باتیں اس نے کی، شام سے آیا ہوں، ان کا عاشق ہوں، 3000 درہم انہیں دینا چاہتا ہوں. مورخین کہتے ہیں مسلم بن اوسجا اس کی باتوں میں آ گئے. اچھا تم واقعی مجھے ان کے چاہنے والے لگتے ہو، چلو میں تمہاری ملاقات کرا دیتا ہوں. سیدھا حامی بن عروا کے گھر میں لے گئے. یہ گیا، اس نے بیعت کی اور 3000 درہم تحفے میں دینا چاہے، مسلم ابن عقیل نے منع فرما دیا کہ اس کی کوئی حاجت نہیں. دوسرے شخص نے، مورخین کہتے ہیں 3000 درہم لے لیے. اب ابن زیاد نے ایک دن کہا کہ معقل کہاں ہے؟ اس کو میں نے اتنی رقم دی کہ مسلم ابن عقیل کا پتہ لگاؤ، اس کو تلاش کرو. معقل آ گیا گورنر ہاؤس میں، کہا کوئی خوشخبری ہے؟ کہا ہاں بہت بڑی خوشخبری ہے اور ایک بری خبر بھی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل کا پتہ مل گیا. کہاں پر ہیں؟ تمہارے بچپن کے دوست حانی بن عروہ کے گھر میں.